کے ذریعے سے پروردگار عالم کے اس حبیب نے گویا اس طرح سے تعارف کروایا کہ دیکھو ام المومنین ہونا اور بات ہے، ام ابیہا ہونا اور بات ہے، کہ ایک منزل ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی ام المومنین ہو مگر مومنین کی ماں ہونا یہ اور بات ہے، اور وہ کہ جو خود نبی کے لیے بیٹی ہونے کے بعد ماں کا درجہ حاصل کر لے یہ مرتبہ اور بات ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ آپ واقعی اگر سیرت کی کتابوں کو کھنگالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیغمبر اکرم کے لیے جناب سیدہ کا یہ معاملہ اسی طرح سے تھا۔ اگر آپ ترتیب وار دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ، ان کی وفات بہت جلدی ہو گئی، جب پیغمبر اکرم کی زندگی بہت مختصر تھی اس وقت ہی پیغمبر اکرم کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد، یہ وہ خاتون ہیں جو امیر المومنین کی والدہ ہیں، مگر پیغمبر اکرم ان کو مخاطب کیا کرتے تھے یہ کہہ کر کے، یا امی بعد امی، کہ اے میری ماں کے بعد میری دوسری ماں، کہ جناب ابو طالب نے چچا ہونے کے ساتھ باپ بن کر پالا ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ماں بن کر پالا ہے۔ مگر پھر اس کے بعد جب جناب سیدہ کی ولادت ہو گئی تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جناب سیدہ، حالانکہ بچپن کا زمانہ تھا مگر بچپن کے زمانے میں بھی جناب سیدہ کا جو ایک معاملہ کیئرنگ، جو ایٹیٹیوڈ تھا جناب سیدہ کا وہ ایسا ہی تھا کہ اگر پیغمبر اکرم باہر جاتے ہیں تو جناب سیدہ فکر مند ہیں، پیغمبر اکرم کو کوئی اذیت پہنچاتا ہے تو جناب سیدہ دلجوئی کرنے کے لیے اس وقت پیغمبر اکرم کے موجود ہیں۔ اگر آپ وہ واقعہ سنتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اکرم کی پشت پر کسی نے غلازت ڈال دی اور پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائیں، تو ایسے میں وہ جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس گھر کے ماحول کو کیسا بنایا جاتا ہے۔ ایک دم ڈی موٹیویٹنگ بھی ہو سکتا ہے، اس گھر کے افراد جو ہیں، ایک شخص ہے وہ ایک مشن لے کر چل رہا ہے، اتنا بڑا مشن کہ جس سے بڑا مشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر آپ سوچئے کہ اگر گھر کے اندر ایک ڈی موٹیویٹنگ انوائرمنٹ ہو جائے، ماحول ایسا ہو کہ جو بہت ہی ڈسکریجنگ ہو، کہ آپ کو کس نے کہا تھا یہ کام کرنے کا، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ شخص جو ڈی موٹیویٹ ہوگا۔ بے شک پیغمبر اکرم رحمۃ للعالمین ہیں، وہ اس مرتبے اور مقام پر ہیں کہ جہاں پر ان کے پاس صبر بھی ہے تحمل بھی ہے۔ خود پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ حبیب آپ اسی طرح سے صبر کرنا ہے جس طرح سے صاحب عزم رسولوں نے صبر کیا، آپ تو ان کے بھی سردار ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا صبر ان سے بھی زیادہ نمایاں ہونا چاہیے۔ مگر اس صبر کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو گھر کے اندر افراد ہیں ان کا ساتھ دینے والا ہونا، ان کا بیہیویئر بہت کاؤنٹ کرتا ہے، ورنہ اس کے بغیر کوئی اجتماعی کام ہو نہیں سکتا۔ انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اگر گھر کے اندر ڈی موٹیویٹنگ ایک انوائرمنٹ ہو۔ آپ دیکھیں گے جو پیغمبر اکرم کی زندگی کا بیشتر عرصہ جو گزرا ہے وہ محلہ بنی ہاشم میں، مکہ مکرمہ میں، وہ جو پیغمبر اکرم کی زندگی کا حصہ ہے، خاص طور پر مکی زندگی کا اگر آپ دیکھیں، وہ جو 13 برس کا عرصہ ہے، 13 برس سے پہلے کا جو 40 برس کا عرصہ ہے وہ بھی، لیکن اس کے بعد خاص طور پر جو اعلان نبوت کا جو زمانہ ہے، وہ 13 برس پیغمبر اکرم نے گزارے ہیں اسی جگہ پر کہ جس کو کہا جاتا ہے بیت خدیجہ، جناب خدیجہ کا مکان۔ یہ بیت خدیجہ بڑی سگنیفیکنس رکھتا ہے، بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اسی بیت خدیجہ کا دوسرا نام ہے مولد فاطمہ، کہ جہاں پر جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ میں سے وہ احباب کے جنہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہاں کبھی بیت خدیجہ ہوا کرتا تھا، کبھی، ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کو بلڈوز کر دیا گیا، اس کو مسمار کر دیا گیا، لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو وہ اتنی امپورٹنٹ جگہ تھی بیت خدیجہ کہ وہاں کے میئر نے، جو مکہ مکرمہ کا میئر تھا، وہاں پر اس نے اس بات کی خاص سفارش کی تھی کہ جہاں دوسرے آثار کو ختم کیا جا رہا ہے تو دو مقامات ایسے ہیں کہ جن کو بلڈوز نہ کیا جائے، ان میں ایک تھا مولد نبی اور دوسرا تھا مولد فاطمہ۔ مولد نبی یعنی جہاں پر پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی تھی، وہ آج بھی اگر آپ جائیں تو صفا مروہ کے ایریا سے اگر تھوڑا سا باہر نکلیں اور سہن کو کراس کریں تو وہاں پر ایک لائبریری موجود ہے، اور اس جگہ پر پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سہن ہی کے اندر وہ مقام جس کے عام طور پر کاروان کے جو منتظمین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کسی زمانے کے اندر مولد فاطمہ یا بیت خدیجہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی سگنیفیکنس یہ تھی کہ پیغمبر اکرم نے 13 برس اس جگہ پر گزارے ہیں اعلان رسالت کے بعد۔ یعنی اب آپ غار حرا سے شروع کریں کہ وہ جو پہلی وحی پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی اور پھر پیغمبر اکرم واپس تشریف لائے تو کہاں پر آئے؟ پیغمبر اکرم بیت خدیجہ میں تشریف لائے کہ جہاں پر انہوں نے جناب خدیجہ سے یہ کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، یعنی وحی کے جو آثار انسان کے جسم پر ظاہر ہونے چاہیے تھے وہ پیغمبر اکرم کے وجود سے نمایاں تھے، عبیدہ تھے۔ اور پھر جناب خدیجہ پھر بعد میں جو دوسری وحی عام طور پر کہی جاتی ہے وہ ہے یا ایو المدثر، سورہ مدثر کی جو آیتیں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انداز کیا ہے کہ اے کمبل کے اوڑھنے والے، اس وقت جب پیغمبر اکرم نے وہ کمبل اوڑھا ہوا تھا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ جو انداز پروردگار عالم نے اختیار کیا، یہ بیعت خدیجہ میں کتنی مرتبہ جناب جبریل آئے اور جناب جبریل گئے، کتنی مرتبہ پروردگار عالم نے وحی کو وہاں پر نازل کیا، کوئی حساب کتاب نہیں، انتہائی اہم انتہائی متبرک جگہ، وہاں پر ارشاد ہو رہا تھا اے کمبل کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، انذار کیجیے، وربک فکبر اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، وثیابک فطہر اپنے لباس کی پاکیزگی کا خاص اہتمام کیجیے، ورجز فاہجر وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر واقعات اسی گھر کے ہیں۔ پھر وہاں پر جب پیغمبر اکرم کے اوپر وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور بعثت کا وہ پانچواں سال تھا، یہ میرے نوجوان دوست یاد رکھیں کہ جو بعثت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اعلان رسالت ہو چکا، یعنی وحی کا نزول شروع ہو چکا، ورنہ جو نبوت ہے وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، کن تو نبیین و آدم و بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، مگر جو اعلان رسالت ہے اسی کو بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ خود لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال بھی ہوا ہے، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے مبعوث کیا ہر امت میں رسول کو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، وہ خدا ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیین میں رسول کو، مبعوث کرنا یعنی بھیجنا، اسی سے وہ پہلا کیلنڈر چلتا ہے کہ جس کو بعثت کا کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ بعثت کا پانچواں سال تھا جب اسی گھر میں پیغمبر اکرم کو یہ دولت پروردگار عالم کی طرف سے نصیب ہوئی جو جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں۔ جس کی وجہ سے اس مکان کا نام پڑا مولد فاطمہ، کہ یہ جناب سیدہ کی ولادت گاہ ہے، عربی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں یہی نام آپ کو نظر آئے گا مولد فاطمہ، یعنی بعرض معذرت ناراض مت ہوئیے گا اگر آپ میں سے کوئی اس بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو حساس ہے، یہ ساری خرافات تو یہ ہمارے یہاں کی ہیں پاکستان اور ہندوستان کی، کہ جہاں پر ان لفظوں کے حوالے سے اتنی حساسیت پیدا کر لی گئی، ورنہ بہرحال یہ تمام الفاظ کہاں سے آئے ہیں، یہ تمام الفاظ آئے ہیں عربی سے، ولادت کا لفظ ہو، مولد کا لفظ ہو، میلاد کا لفظ ہو، یہ سارے عربی الفاظ ہیں۔ اگر آپ پیغمبر اکرم کی احادیث دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، اگر آپ معصومین کی احادیث دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی الفاظ ملیں گے، اصول کافی دیکھیں گے آپ کو یہی الفاظ ملیں گے، بحر الانوار دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی الفاظ ملیں گے۔ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ مولد فاطمہ، مولد فاطمہ کا مطلب ہی ہے کہ جہاں پر جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، چے نسبت خاک رب عالم پا، کوئی شک نہیں ہے وہ پاکیزگی کا مرکز ہے، ان کی جو ولادت ہے اس کے اندر بھی پاکیزگی کا بڑا اہتمام ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، مگر لفظ یہی استعمال ہوا ہے تو اس پر اتنی زیادہ حساسیت کا مظاہرہ کرنا بھی کوئی بہت معقول بات نہیں ہے۔ چلیے آئیے واپس اس بات کی طرف، اسی گھر کے اندر پھر دیگر بہت سے واقعات پیش آئے، وہ جناب سیدہ کا گھر، وہ جناب خدیجہ کا مکان، وہیں پر وہ سارے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے اسی گھر میں، جب پیغمبر اکرم نے جناب ابو طالب کا صدمہ سہا وہ کس گھر میں مقیم تھے؟ اسی گھر میں مقیم تھے جو جناب خدیجہ کا مکان تھا۔ پھر اس کے بعد جو آپ تین سال کا سنتے ہیں کہ شیب ابی طالب کے اندر گئے، ایک بائیکاٹ ہوا، اس میں جناب سیدہ، امیر المومنین، خود پیغمبر اکرم، دیگر تمام بنی ہاشم کے افراد، وہ سب کے سب مجبور ہوئے کہ اپنے گھروں سے نکل جائیں اور گھاٹی میں چلے جائیں، تو شیب ابی طالب اسی کے پیچھے کی طرف ایک اور گھاٹی تھی، پہاڑ کا ایک حصہ کہ جہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ جناب سیدہ بھی ان صحوبتوں کو سہنے والی خواتین کے اندر شامل تھے، جناب فاطمہ بنت اسد بھی تھے اور دیگر افراد تھے، بنی ہاشم کے تمام افراد تھے۔ یہ تین سال کا جو بائیکاٹ ہے اس میں جناب سیدہ شریک ہیں، آپ کو کہیں پر یہ نظر نہیں آئے گا، جس طریقے سے ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ بچی ہے، مگر کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو آنسو نظر آئیں گے، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ گریہ کر رہی ہیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تازیانے اگر لگتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹنگ جملہ نظر نہیں آئے گا جناب سکینہ کا، کہ وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ کاش میرے بابا نے بیعت کر لی ہوتی تو ہمیں اتنے مظالم نہ سہنا پڑتے، نہیں نظر آئے گا۔ یہ جناب سکینہ کے خون میں کہاں سے آیا؟ یہ جناب سیدہ کی سیرت ہے جو جناب سکینہ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ تین سال جو جناب خاتون جنت نے شیب ابی طالب میں گزارے ہیں وہ معصومہ ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کوئی شکوہ، کوئی گلہ کسی قسم کا نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس موقع پر بھی پیغمبر اکرم کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوا کرتی تھی، کس طریقے سے وہ تین سال گزارے خدا ہی بہتر جانتا ہے. یعنی تاریخ کے طالب علم قلم رکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا لکھیں اس کے آگے, ایسا سوشل بائیکاٹ. مگر ان تین سالوں کے اندر آپ کو پورا خاندان بنی ہاشم, خاص طور پر جناب سیدہ صغر سنی بچپن کا عالم, مگر آپ کو پوری طریقے سے پیغمبر اکرم کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آئی. پھر اس کے بعد کے جو تین سال, یعنی جب یہ تین سال کا بائیکاٹ ختم ہوا اور پھر اس کے بعد تین سال, یہ تین سال بہت سخت تھے پیغمبر اکرم کے لیے, بہت زیادہ. یہ آخری تین سال تھے مکی زندگی کے, بہت سخت سال تھے. یہ جتنے واقعات آپ سنا کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے اوپر کوڑا ڈال دیا گیا, پیغمبر اکرم کو پتھر مارے گئے, پیغمبر اکرم کو زخمی کر دیا گیا, یہ سب ان آخری تین سالوں کے واقعات. اس سے پہلے جب تک جناب ابو طالب حیات تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ پیغمبر اکرم کو پتھر مار سکے. یہ آپ سیرت کی کتابوں کے اندر چیک کر لیجئے گا, خاص طور پر تاریخ اسلام. حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ جو آخری تین سال ہیں اسی کے یہ سارے واقعات ہیں. اس سے پہلے مینٹل ٹارچر ہوتا تھا, مگر یہ کسی کی مجال نہیں کہ پیغمبر اکرم کو پتھر مار سکے, پیغمبر اکرم کا خون بہا سکے, پیغمبر اکرم کو زخم لگا سکے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ آخری تین سالوں کے اندر ہوا. اسی میں وہ طائف کا سفر بھی ہے پیغمبر اکرم کا, کہ جہاں پیغمبر اکرم کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں. پھر اس کے بعد وہ تین سال بھی مکمل ہوتے ہیں, اب پیغمبر اکرم کے چچا بھی نہیں ہیں, جناب خدیجہ بھی نہیں ہیں, اور پھر پیغمبر اکرم ہجرت کرتے ہیں. تو ہجرت کرتے ہیں پیغمبر اکرم, تو اس موقع پر وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ امیر المومنین کو اپنے بستر پر انہوں نے لٹایا. وہ کون سا گھر تھا؟ ونس اگین وہی گھر تھا جو بیت خدیجہ ہے, وہی گھر جو مولد فاطمہ. اسی گھر کا یہ واقعہ کہ پیغمبر اکرم اپنے بستر پر جناب امیر المومنین کو لٹا کر وہاں سے روانہ ہوئے. اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ, یہاں تک تو ہم لوگ عام طور پر سنا کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم چلے گئے, پیچھے جناب امیر المومنین تھے, انہوں نے امانتیں واپس کیں, اور پھر اس کے بعد وہ بھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. وہ جو مختصر سا قافلہ جناب امیر المومنین کا, اس قافلے کے اندر کون کون شامل ہے؟ اس میں اس وقت جناب سیدہ بھی شامل ہے. پیغمبر اکرم تو چلے گئے مدینہ منورہ, مگر جو پیچھے افراد رہ گئے تھے ان میں کون کون تھے؟ خود جناب امیر المومنین, جناب سیدہ, جناب فاطمہ بنت اسد, دیگر کئی خواتین, اور کچھ بچے کھچے افراد کہ جو ابھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے. امیر المومنین نے بڑے اہتمام کے ساتھ, جب چند دن گزرے ہیں اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب پیغمبر اکرم اپنی منزل تک پہنچ گئے, پھر اس کے بعد امیر المومنین جناب سیدہ اور فاطمہ بنت اسد اور دیگر خواتین کو لے کر روانہ ہوئے. ایک مرتبہ پھر آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کے مقامات کی زیارت کی ہے, وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے. ایک جگہ ہے جرول کے آگے جس کا نام ہے بیر زیتوا, زیتوا کا علاقہ. وہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا بیر زیتوا, بیر یعنی کنواں, زیتوا کا کنواں. یہ جگہ پرانے زمانے کے اندر پرانے مکہ کے حدود کو معین کرتی تھی کہ یہاں سے مکہ شروع ہوتا ہے. اس جگہ سے امیر المومنین نے اس قافلے کو موو کیا تھا, یعنی وہ میٹنگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر امیر المومنین نے تمام بچے کچے افراد کو جمع کیا تھا. انٹرسٹنگلی ایک چیز جو عام طور پہ مجلس کے اندر پڑھی جاتی ہے, مگر آج میں اس میلاد کے موقع پر بھی پڑھنا نامناسب نہیں سمجھتا. یہ جو بیر زیتوا کا علاقہ, یعنی اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ خانہ کعبہ کے پاس صفا مروہ کے پیچھے کی طرف وہ گھر جو جناب خدیجہ کا گھر تھا, جہاں پر امیر المومنین تھے, پیغمبر اکرم روانہ ہو چکے ہیں, غار ثور میں چند دن قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ جا چکے ہیں. بیر زیتوا میٹنگ پوائنٹ بنا اور وہاں سے سب لوگ روانہ ہوئے. جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو انہوں نے چیز کیا اور راستہ روکنے کی کوشش کی تھی. جب راستہ روکنے کی کوشش کی تو حملہ بھی کیا. اس حملے کے اندر جناب سیدہ معمولی زخمی ہو گئی, جناب سیدہ کچھ زخمی ہو گئی. زخمی کرنے والے شخص کا بھی نام تاریخ کے اندر موجود ہے, حویرس. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے جناب سیدہ کو زخمی کیا تھا. جناب سیدہ کے زخمی ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ قافلے کی سپیڈ تھوڑی کم ہو گئی, مگر کسی طریقے سے مینج کر کے یہ قافلہ قبا کی وادی میں پہنچ گیا جہاں پر پیغمبر اکرم سب کا انتظار کر رہے تھے. قبا کی وادی میں پیغمبر اکرم نے ان سب کو ریسیو کیا, گریٹ کیا, استقبال کیا. پیغمبر اکرم کو پتا چلا کہ جناب سیدہ معمولی زخمی ہوئی ہیں. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, 10 سال کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کا آٹھواں سال وہ ہے کہ جس میں مکہ فتح ہوا ہے. جناب سیدہ کو زخمی کرنے والے شخص کا نام ہے حویرس، یاد رکھیے گا. اور پھر یاد رکھیے گا کہ 10 سال کی کل مدنی زندگی ہے، 11ویں سال میں پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا. 8 ہجری شوال، یہ وہ مہینہ ہے اور یہ وہ سال ہے کہ جس میں مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر اکرم نے ایک عام معافی کا اعلان کیا. وہ آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا لا تصلیب علیکم الیوم، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے. انتم الطلقاء، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب کے سب قیدی بنائے جاتے، تم سب کو غلام بنایا جاتا، تمہاری خواتین کو کنیز بنایا جاتا، مگر نہیں، میں آج سب کو معاف کرتا ہوں چند افراد کے سوا. سب کو معاف کرتا ہوں چند افراد کے سوا. یہ افراد اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر بھی کھڑے رہے تو بھی ان کو معافی نہیں ملے گی. ان افراد کے اندر ایک فہرست ہے، مگر ان افراد کے اندر حویرس بھی شامل تھا کہ جس نے جناب سیدہ کو زخمی کیا تھا. آپ ذرا اندازہ کریں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں مجلس کا ماحول نہیں بنانا چاہتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ حویرس کے حملے کے نتیجے میں جناب سیدہ معمولی زخمی ہوئی ہیں، جناب سیدہ کی پستیاں ٹوٹی نہیں ہیں. اگر پیغمبر اکرم کے نزدیک وہ شخص اتنا معتوب ہے کہ جس نے جناب سیدہ کو تھوڑا زخمی کیا ہے، تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی اس دختر کو اذیت دی اور غضبناک کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو اور حساس بن جاتا ہے کہ جناب سیدہ کا ایک مرتبہ اور مقام، اور پیغمبر اکرم اس مرتبے اور مقام کو سمجھتے ہیں. لہذا بار بار تعارف کروایا جاتا ہے، بار بار تعارف کروایا جاتا ہے. یعنی یہ ساری گفتگو تو ہو گئی تھی ام ابیہا کے کانٹیکس میں اور جناب سیدہ کے اس گھر کے کانٹیکس میں، مگر اب آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جناب سیدہ کے کن کن طریقوں سے تعارف کروایا گیا. حالانکہ وہ بی بی حجاب میں، وہ خود حجاب میں، مگر پھر پیغمبر اکرم مختلف موقعوں پر اپنی اس لخت جگر کا تعارف کرواتے ہیں. فاطمہ تو بزعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ کہنا زیادتی ہے اگر کوئی کہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، غلط ترجمہ ہے. یہ الفاظ وہاں پر نہیں ہیں، الفاظ ہیں فاطمہ تو بزعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور پیغمبر کیا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کے رسول ہے. اور جب وہ اللہ کے رسول ہیں اور بس، اور وہ یہ کہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جناب سیدہ رسالت کا ٹکڑا ہے. پیغمبر اکرم نے اس ایک جملے کے ذریعے سے جناب سیدہ کا جو سٹیٹس اور جو مرتبہ اور مقام ہے وہ سمجھا ہے کہ من اغضبها فقد اغضبني، کہ جس نے زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. من آزاها فقد آزاني، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے یقیناً خداوند متعال کو اذیت دی. اب آپ غور کیجئے، ایک اور لقب جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے جناب فاطمہ زہرا کا، وہ ہے سیدہ، کہ بی بی کو سیدہ کہا گیا. اتنا یہ لقب معروف ہوا کہ جناب خاتون جنت کے نام کی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا. یعنی عام خواتین میں اگر کسی کو کہا جائے سیدہ تو آگے بتانا پڑے گا کہ سیدہ سے مراد کون، لیکن بی بی کے حوالے سے جب یہ لفظ استعمال کر دیا جائے کہ جناب سیدہ نے یہ فرمایا، تو اور کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خاتون جنت کی بات ہو رہی ہے. اور یہ حوالہ اور یہ ریفرنس اتنا معتبر ریفرنس بن گیا کہ آپ غور کیجئے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جنہیں خدا نے چن لیا سیادت، تو 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو خدا نے چن لیا. اور پھر ان کا تعارف کروایا کہ یہ 4 کون سی خواتین ہیں. کل 2 وہ ہیں کہ جن کا تعلق گزشتہ امتوں سے، اور 2 وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس امت سے. یہ متفق علیہ ہے، یہ صرف شیعہ سورسز میں نہیں ہے، برادران اہل سنت کے پاس بھی یہ روایات موجود ہیں کہ 4 خواتین ہیں کہ جن کو پروردگار نے چن لیا، 2 وہ کہ جن کا تعلق گزشتہ امتوں سے، اور 2 وہ کہ جن کا تعلق اس امت سے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ 2 کہ جن کا گزشتہ امتوں سے تعلق ہے ان میں کون کون شامل ہیں؟ نمبر 1 جناب مریم. کیا کہنا اس بی بی کا، سلام اللہ علیہا، جناب مریم سلام اللہ علیہا مادر عیسیٰ. 2 خاتون کہ جناب آسیہ، فرعون کی زوجہ جناب آسیہ. مگر اس بیوی کا بھی کیا کہنا، شوہر جیسا بھی ہو مگر خود ان کا کردار اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا بلند کہ جنت میں جن بیویوں کو پیغمبر اکرم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا ان میں جناب آسیہ شامل، جناب خدیجہ کی ہمسر قرار پائیں گی، یعنی جناب مریم، جناب آسیہ کا. یہ دو بیویاں وہ ہیں کہ جن کا تعلق گزشتہ امتوں سے، اور پھر اس کے بعد اس امت میں جن دو بیویوں کو پروردگار نے چن لیا ان میں ایک ہیں جناب خدیجہ اور دوسری ہیں جناب فاطمہ. اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان چار میں بھی جس کو سب سے نمایاں حیثیت حاصل ہے، ان چار کو چنا عالمین میں، اور ان چار میں بھی جن کو چنا ہے وہ کوئی اور نہیں میری لگتے جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اچھا آپ ذرا غور کیجئے، یہ بھی رخ ہے غور کرنے کا کہ ان چاروں بیویوں کو آپ ذرا دیکھیے ان کی عظمت، ان کا احترام کیا کہنا. میں حفظ مراتب کا بہت قائل ہوں، اور بہرحال حفظ مراتب کے تحفظ کے ساتھ یقیناً اس کا خیال رکھتے ہوئے، بہرحال ہر بیوی کا اپنا مرتبہ اور مقام کوئی شک نہیں، مگر اب آپ غور کیجئے جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے ایک کامن ڈینومینیٹر نکالیے ان چاروں میں. ان چاروں نے کسی کو پالا ہے، جناب مریم نے بھی کسی کو پالا، جناب آسیہ نے بھی کسی کو پالا ہے، جناب خدیجہ نے بھی کسی کو پالا ہے، اور جناب سیدہ نے بھی کسی کو پالا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ کس نے کس کو پالا ہے. مریم کا کیا کہنا، انہوں نے عیسیٰ کو پالا ہے. آسیہ کا کیا کہنا، انہوں نے جناب موسیٰ کو پالا ہے، ماں نہ ہو مگر پالا ہے. آپ نے غور فرمایا، مریم نے عیسیٰ کو پالا، آسیہ نے موسیٰ کو پالا، بی بی خدیجہ نے خود جناب فاطمہ کو پالا، اور پھر جناب فاطمہ نے کس کو پالا. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. میر انیس بے خود ہو کر، یعنی وجد میں آ کر یہ شعر لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. وہ کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں کاغذ پر جناب سیدہ کے فضائل مناقب لکھنے کی کوشش کر سکوں، جب تک سورہ مریم کو دم نہ کروں تب تک مجھے وہ طاقت حاصل نہیں ہو پاتی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، اور بعض روایات میں اس کی نسبت خود بی بی کی طرف دی گئی کہ سوال کیا، جب پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ میری یہ بیٹی زہرا یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ، سیدہ کا مطلب یہی ہے سردار. تو پوچھا گیا پیغمبر اکرم سے کہ کیا سیادت، عالمین کی عورتوں کی سیادت کیا یہ مریم کو نہیں ملی؟ تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر جواب دیا، اور کتنا اچھا ہوا کہ یہ سوال بھی ہو گیا اور جواب بھی آ گیا. کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کانت مریمو سیدتا نسائے زمانے ہا، کہ یقیناً مریم عورتوں کی سردار ہیں مگر ان کی سیادت ان کے زمانے کی خواتین تک محدود ہے. کانت مریم سیدتا نساء زمانہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. وہ اما ابنتی فاطمہ، جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے کہ کسی خاص زمانے کی یا کسی خاص علاقے کی خواتین ہیں جو تحت سیادت فاطمہ ہیں. جو جنت میں جانا چاہتی ہیں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولین میں ہو یا آخرین میں، تحت سیادت فاطمہ زہرا اسے آنا پڑے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو جناب فضہ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا، بہت اچھی طریقے سے جناب فضہ نے سمجھا، اور جس کا اظہار انہوں نے کیا اس موقع پر کہ جو جناب عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے. آپ حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ ان کے چھپے ہوئے جو مواعظ ہیں اس کے اندر بھی یہ ڈائیلاگ یہ مکالمہ آپ کو ملے گا۔ کہ جناب عبداللہ ابن مسعود نے جناب خاتون نے جنت کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا اور اسے جناب فضا باہر تشریف لائی۔ جب جناب فضا باہر آ رہی تھیں تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ بی بی ہیں، سن رسیدہ ہیں، سلام کیا۔ جناب فضا نے جواب سلام کیا اور اب گفتگو آگے بڑھتی۔ جناب فضا اپنے حجاب میں کسی کام سے باہر آئی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے سلام کے بعد جناب فضا کو ایڈمائر کیا، اپریشیٹ کیا، تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب فضا کیا کہنا آپ کا، آپ کی جنت تو بالکل پکی ہو گئی، آپ کی جنت تو بالکل گارنٹیڈ۔ جناب فضا کہتی ہیں اے عبداللہ کس جنت کی بات کر رہے ہو، تم مجھے جنت کی مبارکباد دے رہے ہو، کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ اب عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ حیران کہ کیا فضا کو نہیں پتا کہ میں کس جنت کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں جانتی ہیں۔ عبداللہ کہنے لگے اے فضا میں اسی جنت کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر نعمتیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، محل ہوں گے اور بہت ساری پروردگار عالم کی عنایتیں ہوں گی، میں اسی جنت کی تو بات کر رہا ہوں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کس جنت کی بات کر رہا ہوں؟ اور جناب فضا تعجب کے ساتھ پھر کہتی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس جنت کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جناب فضا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے بعد میں ایک عرصے تک قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے گفتگو کی ہے، کیا ممکن ہے کہ ان کو نہ معلوم؟ قرآن کی آیتوں کی جہاں روزانہ تلاوت ہوتی ہو اس کو نہیں پتا کہ کس جنت کی بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن مسعود، مگر یہ بات کو سمجھانے کا طریقہ کار ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود حیرت کے ساتھ پھر کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، اس کا یہ تذکرہ آیا ہے، اس کی یہ اوصاف ہیں، اس کی یہ صفتیں ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی، میں اسی جنت کی تو بات کر رہا ہوں، اور کس جنت کی بات کر رہا ہوں؟ تو جناب فضا کہتی ہے کہ نہیں عبداللہ، میں ایسی کسی جنت کو نہیں جانتی، مگر ایک بات کا مجھے افسوس ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں صحبت رسول میں، ابھی تک معرفت حاصل نہ کر سکے۔ اب عبداللہ ابن مسعود نے واقعاً آفینڈڈ فیل کیا، میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے فضا مجھے بے معرفت بتا رہی ہے؟ اچھا، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، جناب فضا صحابیہ رسول ہیں، تو ایک طرح سے آپ یہ کہیے کہ ایک ہی اسکول کے طالب علم ہیں، تو ان کو حق ہے کہ آپس میں اس طریقے سے گفتگو کریں۔ جناب فضا نے جب یہ کہا وہ واقعی آفینڈیڈ فیل کیا انہوں نے کہ یہ کیا ہو گیا، تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا کہہ دیا کہ آپ مجھے بے معرفت بتا رہی ہیں؟ اب جناب فضا نے اشارہ کیا جناب سیدہ کے حجرے کی طرف اور اشارہ کر کے کہنے لگی اے عبداللہ ایک بات تو بتاؤ، جسے اس گھر میں دنیا میں رہنے کا موقع مل رہا ہو کیا اس کے بعد بھی اسے کسی جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر جنت ملی تو شکریہ کے ساتھ قبول کروں گی، لیکن تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ جنت مبارک ہو، جنت پکی ہو گئی، جو اس دنیا میں اس گھر میں رہنے کا شرف حاصل کر چکی ہو کیا اسے بھی کسی جنت کے الگ سے کوئی تمنا ہو سکتی ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جناب فضا ایلوبریٹ کرتی ہے، ایلوبریٹ کرتی ہے، جناب فضا کہتی ہیں اے عبداللہ ذرا غور تو کرو، اس گھر میں میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ جب صبح کو میں اٹھتی ہوں نا تو کچھ دیر گزرتی ہے، دو ننھے ننھے بچے آتے ہیں شہزادے، اور وہ آگے آ کر جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو، وہ اس طرح سے جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو۔ اچھا، کچھ دیر گزرتی ہے، بی بی میرے پاس آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں بہن فضا میرا سلام قبول کرو۔ جب مولا گھر سے جانے لگتے ہیں تو سب سے رخصت ہوتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں بہن فضا میرا سلام قبول کرو۔ اچھا، یہ کون ہیں، یہ سب کون ہیں کہ جو مجھے سلام کر رہے ہیں؟ یہ دونوں بچے جو مجھے سلام کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اماں فضا ہمارا سلام قبول کرو، یہ کون ہیں؟ یہ ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ہے جنت کے جوانوں کے سردار، ٹھیک ہے؟ وہ مولا جو یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے سلام کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے. اور وہ بی بی جو مجھے سلام کر رہی ہے وہ کون ہے؟ سیدت و نسائے اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی سردار, یعنی وہ کہ جسے دنیا میں وہ حجرہ رہنے کو مل گیا ہو کہ جہاں پر جنت کے جوانوں کے سردار بھی موجود ہوں, جنت کی عورتوں کے سردار بھی موجود ہو, جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا خود وہاں پر موجود ہو, کیا اسے بھی کسی جنت کی تمنا ہو سکتی ہے؟ اچھا اب ذرا اس رخ پر غور کیجئے گا, میں نے کبھی اس واقعے کے اوپر غور کیا تھا اور اس رخ کی طرف متوجہ ہوا کہ آپ ذرا دیکھیے, ہم جب اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ مرحوم تو وہی ہے نا جو اس دنیا سے گیا, یعنی اصطلاح, ویسے تو مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحم کیا گیا, لیکن اصطلاح میں مرحوم اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا گیا, جس کے لیے ہم رحمت خدا کی امید رکھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, یہی ہے نا. اچھا آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا, آپ کیا دعا مانگیں گے؟ دوسروں سے کیا دعا منگوائیں گے؟ آپ کی دعا یہی ہوگی, اے پروردگار اس مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, بس اتنی دعا ہوگی. یقین کیجئے کہ اتنی دعا نہیں ہوتی, دعا اس سے آگے ہوتی ہے. ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ دعا ناقص ہے. ہماری دعا فقط اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اے مالک ہمارے مرحوم کو جنت میں جگہ عطا فرما, جی نہیں, ہماری دعا یہ ہوتی ہے اے پروردگار ہمارے مرحوم کو, مرحومہ کو اعلیٰ علیین میں, یعنی اس بلند جگہ پر جنت الفردوس میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. یعنی وہاں پر جب ہم مانگتے ہیں تو صرف جنت نہیں مانگتے, ہم یہ کہتے ہیں معصومین کا جوار ان کو عطا فرما. یعنی آپ ذرا غور کیجیے, جوار کا مطلب کیا ہے؟ جوار کا مطلب ہے پڑوس, جوار کا مطلب ہے پڑوس. یعنی اس مرحوم کے لیے آپ کی اور میری ہمت کتنی ہوتی ہے؟ وہاں پر بھی ہم جوار کی دعا مانگتے ہیں, اس سے آگے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ معصوم کے گھر میں جگہ عطا فرما, ہماری ہمت صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم دعا یہ مانگتے ہیں کہ مالک معصوم کے جوار میں, پڑوس میں کہیں پر جگہ عطا فرما. یعنی ہم اتنی ہمت نہیں کر پاتے جنت میں بھی کہ ہم یہ دعا مانگے کہ وہاں پر معصوم کے گھر میں جگہ عطا فرما. فضا وہ ہیں کہ جن کو جنت میں نہیں, اسی دنیا میں معصومہ کے جوار میں نہیں, معصومہ کے گھر میں جگہ ملی ہے. جس کو اس دنیا میں معصومہ کے گھر میں جگہ مل گئی ہو, کیا وہ بھی کسی اور جنت کی طلبگار ہو سکتی ہے؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد. بس برادران عزیز آپ غور کیجئے, تو یہ جناب سیدہ کے القاب اوصاف ان کے ذریعے سے بہت کچھ سمجھایا گیا ہے کہ بی بی کا مرتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, ان کا رتبہ کیا ہے. پروردگار عالم نے دنیا والوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے, جو پنجتن کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا کے شرف میں پروردگار عالم نے اضافہ کیا ہے, دنیا کو مشرف کیا ہے, دنیا کو صاحب شرف بنایا ہے کہ ایسا گھرانہ ایسا خاندان اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے آباد کیا. دنیا نے قدر نہیں کی, یہ دنیا والوں کا مزاج ہے, لیکن پروردگار عالم کی طرف سے یہ احسان تھا کہ اس گھرانے کی داغ بیل اس دنیا کے اندر ڈال دی کہ جس کے نتیجے میں معصومین کا پورا سلسلہ ہم تک پہنچا. میں ہمت کر کے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہمت کر کے, اور امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان دوست اسے سوء استفادہ بھی نہیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث حدیث رسول نہیں ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث رسول نہیں, حدیث قدسی ہے. ایک قرآن خدا کا کلام جس کی ایک اعجاز اور معجزے کی شان ہے وہ الگ ہو گیا, ایک ہے پیغمبر اکرم کا بیان وہ ہے حدیث رسول. وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ ہمارا حبیب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا, یہ وہی کہتا ہے کہ جو بصورت وحی اس پر نازل ہوتا ہے. الفاظ پیغمبر اکرم کے, مطلب خدا کا, یہ ہے حدیث رسول. اور ایک ہے حدیث قدسی, قرآن نہیں ہے, حدیث رسول بھی نہیں ہے, الفاظ بھی پروردگار کے ہیں مگر وہ جزو قرآن نہیں. کیا اس میں کوئی اختلاف ہے شیعہ سننے؟ جی نہیں, سب اس بات کے قائل ہیں, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. خوشیوں کا بھی مجموعہ آپ کو مل جائے گا، اردو میں ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے۔ تو حدیث قدسی کوئی اختلافی پوائنٹ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کانسیپٹ شیعوں میں بھی ہے، یہ کانسیپٹ سنیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث قدسی میں ایک حدیث یہ، ذرا اس کو پہلے سنیے، ہضم کرنے کی کوشش کیجئے، پھر تھوڑی سی تشریح اور آج کی گفتگو مکمل ہو جائے۔ حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا کہ لو لا کا لما خلقت الافلاق، کہ حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ تو اتفاقی ہے، یہ تو برادران اہل سنت کے پاس بھی ٹکڑا ہے اور ہمارے پاس بھی یہ ٹکڑا موجود ہے۔ اچھا، یہ ٹکڑا آگے بڑھتا ہے، یہاں تک تو اتفاقی ہے، مگر اب اس کے بعد ہماری کتابوں میں اس کی کچھ تشریح ہے اور اس کے اندر کچھ اضافہ ہے۔ جناب احمد حمدانی، ان کی ایک کتاب ہے بہجت و قلب المصطفیٰ، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، وہاں پر انہوں نے اس کو لکھا بھی مکمل طور پر، پھر اس پر اعتراض ہوا، پھر اس کا اگلا ایڈیشن آیا تو اس کے اندر انہوں نے اس کو ایلیبریٹ کیا، ایکسپلین کیا۔ پہلے ذرا ان الفاظ پر توجہ کیجیے گا، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اگلا جملہ سنیں گے، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے حبیب میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ دوسرا جملہ ہے، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ تیسرا جملہ، پہلا جملہ لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ دوسرا جملہ لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تیسرا جملہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ انصاف کی بات یہ کہ پہلی مرتبہ آج سے شاید 2018 تقریباً 18 سال پہلے، پہلی مرتبہ جب میں نے اس حدیث قدسی کو پڑھا تھا تو میں خوش ششدر رہ گیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کیا، جیسے کہ حفظ مراتب اپنی جگہ پر ہے، ہم جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، کہ پروردگار کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کے بعد مولا کائنات ہیں جناب سیدہ، اپنے تمام تر احترام کے بعد، اپنے تمام تر مقام کے بعد، مگر ان کے بعد۔ اور اس حدیث قدسی کو اگر آپ دیکھیں تو پہلا ٹکڑا تو واضح ہے کہ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، تو صحیح ہے، پیغمبر اکرم افضل ہے۔ مگر یہ دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو کیا مطلب کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا جو ہیں پیغمبر اکرم سے بھی افضل ہیں۔ اور پھر جو تیسرا ٹکڑا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا، تو کیا یہ مقصود ہے کہ جناب سیدہ مولا سے بھی اور پیغمبر اکرم سے بھی افضل ہے؟ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے سپورٹ میں بھی آیتیں ہیں، اس کے سپورٹ میں بھی روایتیں ہیں، مگر پھر اس حدیث قدسی کا کیا کیا جائے، ریکنسائل کیسے کریں، توافق کیسے کریں؟ صاحب کتاب بہجت و قلب المصطفیٰ انہوں نے اس کو ایلیبریٹ کیا، جب انہوں نے لکھا تو ان کے اوپر اعتراض ہوا کہ جو آپ نے لکھا ہے تو یہ تو تشنہ تعبیر ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جو اگلا ایڈیشن آیا اس کے اندر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اور واقعی بہت اچھا ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا افضلیت اپنی جگہ پر، یہاں پر کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے۔ افضلیت اپنی جگہ پر، پیغمبر اکرم سب سے افضل ہیں، ان کے بعد مولا ہیں، اس کے بعد جناب سیدہ، مگر اس حدیث قدسی کے ذریعے پروردگار کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب آیہ بلغ کی طرف توجہ کریں، آیہ اکمال دین کی طرف توجہ کریں۔ اگر وہ آیت سمجھ میں آ گئی تو یہ حدیث قدسی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر کیا کہا گیا؟ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ غدیر کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اے رسول پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ آپ پہنچا دیجئے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ان کا الوبریشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی پیغمبر اکرم نے کوئی کام نہیں کیا تھا؟ غدیر کا پیغام اگر پیغمبر نہ پہنچائیں، مولائیت کا اعلان نہ کریں، تو آپ آیت کے تیور تو دیکھیں، آیت کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ تو کیا واقعی پیغمبر اکرم نے کچھ نہیں پہنچایا؟ وہ جو ابھی 13 برس کو ہم نے ڈسکس کیا ایک مقدمے کے طور پر، یہاں تک لانا تھا اسی لیے کہ پیغمبر اکرم کی راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پیغمبر کو پتھر مارے جا رہے ہیں، پیغمبر اکرم کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، پیغمبر اکرم کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ایگنائز کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ پیغمبر اکرم نے کچھ نہیں پہنچایا کہ توحید کا پیغام نہیں پہنچایا، کہ عدل خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، کہ قیامت کا پیغام نہیں پہنچایا، کہ نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، سب پہنچایا۔ اور اب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کیا مطلب؟ پہنچایا، وہ سب کچھ آپ نے پہنچایا، مگر اے حبیب، ہمیں آپ کی یہ محنت بہت عزیز ہے۔ توجہ کیجیے گا، اے حبیب، ہمیں آپ کی یہ محنت بہت عزیز ہے، آپ بھی بہت عزیز ہیں اور آپ کی محنت بھی بہت عزیز ہے، ہم آپ کی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر آپ نے اپنے بعد کے لیے علی کی امامت اور ولایت کا اعلان نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آپ کی ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے سوئے اختیار سے بعد میں علی سے استفادہ نہ کریں تو لوگ مجرم ہیں، لیکن اگر آپ کی طرف سے اعلان نہ ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کے پاس جسٹیفیکیشن موجود ہوگی بھٹکنے کی۔ ہم اس جسٹیفیکیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ان تمام زحمتوں کو، محنتوں کو پریزرو کریں، انٹیکٹ کریں، تاکہ اگر کوئی راہ راست پر آنا چاہے تو اسے علی کی صورت میں ہادی ملے۔ اے حبیب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کو بچانے کے لیے علی کی مولائیت کا اعلان ہو جائے، تو اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ نہیں پہنچایا، جو ہمارا منصوبہ تھا وہ ناکام ہو جائے گا، اور ہم اپنے منصوبے کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حجت پوری طریقے سے تمام ہو جائے، تو آپ سلسلہ امامت کی پہلی فرد کے نام کا اعلان کر دیجئے، ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ دیجئے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب آپ نے سمجھا اس بات کو، آپ کے لیے واضح ہوا، افضلیت اپنی جگہ پر، مگر اس خود اعلان کے اندر پیغمبر اکرم کے لیے پروردگار عالم کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا دیکھیے اس حدیث قدسی کو، اے حبیب، لولا کا لما خلق الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات میں کچھ پیدا نہ کرتا، مگر اے حبیب، کیا آپ کے بعد آپ کی محنت کو میں ضائع ہونے دیتا؟ لولا علی لما خلق تو کا، مجھے آپ اتنے عزیز ہیں کہ میں پسند کروں گا کہ آپ کے بعد آپ کی محنت کو بچانے والا علی ہو، میں آپ کی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر علی کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو میں کیسے برداشت کر لوں کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے؟ اور پھر اے حبیب، آپ کے اور علی کے بعد ایک سلسلہ امامت ہے جو حسن سے لے کر مہدی منتظر تک جائے گا، یہ سلسلہ اس دنیا میں آ نہیں سکتا اگر فاطمہ زہرا جیسی ماں نہ ہو۔ وہ سلسلہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا، ہر ایک کے یہ شرف نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حسن اور حسین کی ماں بن سکے، یہ شرف ملے گا اسی کو جس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ منصوبہ پروردگار یہ ہے کہ اگر زہرا ہے تو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے حسن اور حسین اور بعد کے ائمہ اس دنیا میں آئیں، اور اگر فاطمہ زہرا نہیں ہے تو نسل امامت اس دنیا میں آ نہیں سکتی۔ جب نسل امامت اس دنیا میں نہیں آئے گی تو علی کی محنت ضائع ہو جائے گی، علی اگر اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو نبی کی محنت ضائع ہو جائے گی،
اے حبیب، نہ میں آپ کی محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ علی کی محنت کو ضائع کرنا چاہتا ہوں، نسل امامت کو تو اس دنیا میں میں لاؤں گا، مگر وہ نہیں آ سکتی اگر زہرا نہ ہوتی، زہرا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ جس کے بعد اس حدیث قدسی کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے، افضلیت کا جو تحفظ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہو جاتا ہے اور بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بس برادران عزیز، اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں پچھلی گفتگو کو پورا سنیں گے تو آپ کو رب کا احساس ہوگا کہ جناب سیدہ سیادت چاروں خواتین کے اوپر ان کا امتیاز کس وجہ سے؟ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں منی کی منزل پر ہے، بذات منی صرف میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، میں رسول ہوں، میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ کہ یہ فاطمہ زہرا ہے کہ جس کے ذریعے سے نسل امامت کو اس دنیا میں آنا ہے، تو صرف میں اسے اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں کہوں گا، میں کیا ہوں؟ صرف اور صرف رسول۔ فاطمہ جب میرا ٹکڑا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ میری رسالت کا ٹکڑا ہے، جس کے ذریعے سے نسل امامت کو اس دنیا میں پروردگار عالم وجود دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جناب سیدہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ جن کے نام میں لے رہا ہوں، ہبا زہرا، امیر فاطمہ، مظہر عباس، زیب النساء، کنیز فاطمہ، اکبر عباس جو سخت بیمار ہیں، ان تمام کے لیے، آپ حضرات کے متعلقین میں جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیمار کربلا کے صدقے میں، بی بی کے صدقے میں، ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مومنین کو ایک دوسرے کے لیے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ناقص کوششیں، مگر اے پروردگار ہمیں تیرے حبیب اور ان کی آل کی شفاعت کی امید ہے۔ مالک ہمیں میدان قیامت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین کی تمام دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ مستجاب فرما۔ مالک جن گھروں کے اندر ناچاکی ہے، ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ، ان گھروں کی ناچاکی اور ناراضی کو محبت اور الفت سے تبدیل فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک اعلان کر دوں اور اس کے بعد میں دعا کی گزارش کر صلوات کی گزارش کروں گا۔ اعلان یہ ہے کہ کل کی انشاءاللہ جو ہماری تقریر ہے اس آیہ تطہیر کے قرآنی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو پیچھے اور آگے جو آیتیں ہیں ان کے درمیان میں جو آیہ تطہیر کو رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، علمی اور اکیڈمک گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ لہذا بہرحال میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر تحمل ہو، ہمت ہو تو کل تشریف لائیے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
مومنین گرامی، کل بھی میلاد، یہ محفل میلاد 7 بجے